الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان، بالخصوص نوجوان، برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرا آج کا موضوع حسد سے متعلق ہے. حسد میں بندہ جو ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے کہ کسی طرح اس کی نعمت کو زوال لگ جائے، یہاں تک کہ اگلے کی جان کا بھی دشمن بن جاتا ہے. تو حسد جو ہے وہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. ایک سمجھانے کے لیے کہ حسد کی اولاد تکبر ہے، غرور ہے، جاہ اور عزت کی طلب ہے. حسد کی اولاد دنیا کی محبت بھی ہے. حسد کی اولاد حرص و طمع بھی ہے، دولت کا لالچ. حسد کے ذریعے یہ جو میں نے بتایا نا، تو اس طرح کی مذموم صفات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. تو سہ نصیب کے حسد کو کوئی جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے ہے بڑا مشکل کام، کیونکہ یہ تو حسد تو کئی گناہوں کا باپ ہے. کئی گناہ حسد کے ذریعے جنم لیتے. تو حسد کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی ہے. حسد کی وجہ سے غصہ آتا ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں، کاٹ ڈالوں، اس کو کسی طرح بھی نقصان پہنچاؤں. تو پھر بندہ مارتا ہے یا پٹواتا ہے. بعض اوقات جادو ٹونے کا بھی آسرا لیتے ہیں لوگ. ایک دوسرے کے کاروبار پر کالا علم کرواتے ہیں کہ اس کا کاروبار ٹوٹ جائے اور میرا کاروبار بڑھ جائے. اسی طرح حسد کے ذریعے رشتے داریاں بھی کٹ جاتی ہیں، دوستوں میں ٹھن جاتی ہیں، خاندان کے خاندان بعض اوقات اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. خون خرابہ بارہا حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. خوردبین کے ذریعے، دوربین کے ذریعے کہہ لیجئے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے عیوب کو ٹٹولتا ہے کہ مد مقابل کا کوئی ویک پوائنٹ مجھے مل جائے. اس کے عیوب کو وہ ٹٹولتا ہے، کسی طرح اس کا ویک پوائنٹ مجھے مل جائے تاکہ میں اس کے ویک پوائنٹ کو خوب اچھالوں اور مرچ مسالے لگوں. تو ایک تو ایک اس کے عیوب کو تلاشتا ہے. حالانکہ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم بندے کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا، لیکن وہ حسد کی وجہ سے اس کے عیب تلاش کرتا ہے. اب بہتان بھی لگائے گا، جھوٹ بھی بولے گا، حسد کی وجہ سے اس کو گالیاں بھی دے گا، حسد کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھے گا. اور کسی کو حقیر سمجھنا یہی تو تکبر ہے. कि अपने से किसी को घटिया जाने के मालूमात नहीं है, इल्म लोगों को नहीं है, तो इसलिए ना हसद जुर्म नजर आता है, ना ऐब उछालना जुर्म नजर आता है, ना झूठ गीबत और चुगली को जुर्म समझा जा रहा है। अमली तौर पर कोई जुर्म जैसे लगता नहीं, कलेजा कांपता नहीं, दिल तर्राता नहीं, जबान बिल्कुल अटकती नहीं, बिला झिझक गीबत होती है, बिला झिझक चुगली होती है, बिला झिझक बदगुमानी के कलेमात जबान पर जारी होते हैं, सब कुछ होता है, इसलिए दिल जो है वो बिल्कुल सियाह पड़ गया। तो बहरहाल भाइयों, अभी समझ पड़े या ना पड़े, मरने के बाद तो सबको समझ पड़ जाएगी, तो ऐ काश अभी से समझ पड़ जाए। तो इसलिए हसद ही को जड़ से नेस्तो नाबूद करने की बंदा कोशिश करेगा, और अगर हसद पर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया तो बहुत सारी गुनाहों की बीमारियों का इलाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब हसद पैदा तो हुआ बंदे, ये तो इसके काबू में नहीं था, जैसे कि गुस्सा आ गया इसमें काबू में, अब गुस्से के वक्त इसको खामोश रहना चाहिए, एक इलाज ये, गुस्से के वक्त अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ ले, एक इलाज गुस्से का ये भी है, गुस्से के वक्त वुजू कर ले, ये भी एक इलाज है, गुस्से के वक्त खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, जमीन से चिपट जाए, ये सब गुस्से के इलाज है। हसद का इलाज भी तो आखिर कोई हो ना, हर बीमारी का इलाज होता है ना, गुनाहों की बीमारियों के भी इलाज होते हैं, तो हसद का भी इलाज गुनाहों के एक तबीब जिनका नाम हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक तफसील से इस बीमारी का भी इलाज रखा। हमें तो पढ़ने ही की फुर्सत नहीं, जब पढ़ें फिर समझें, उसको गौर करें, जहन बनाए तो फिर इलाज की सूझे ना, यहाँ तो पढ़ना ही मुयस्सर नहीं। तो इस तरह का उन्होंने इलाज तजवीज फरमाया हसद का, कि हसद जो है ये पैदा तो हो जाए, अब पैदा तो हो गया इसमें तो चलो बंदा मजबूर हो गया, अब इसका इलाज क्या करें। अब हसद हर किसी के बारे में पैदा होगा, किसी भी फर्द के बारे में पैदा होगा, अब हसद जब पैदा होगा तो हसद के माना यही है कि अगले की नेमत को जवाल लग जाए, तो अब ये तमन्ना करना कि उसकी नेमत को जवाल लग जाए, तमन्ना करना, जहन बना लेना, ये हुआ हसद। अब इसके लिए कोशिश करना कि इसको जवाल किस तरह लगे, अब ये जू जू इस गुनाह में बढ़ता चला जाएगा, गुनाह इसका सख्त होता जाएगा जाहिर, तो अब अगले को किसी तरह भी नीचा दिखाना है, इसलिए कि इससे हसद है, ये बहुत अच्छा बयान करता है लेकिन इससे हसद है कि मेरा बयान इससे 19 है, तो अब किसी तरह भी इसको नीचा दिखाना है, मैं इसके जैसा बयान तो कर ही नहीं सकता, तब मैंने इसके किरदार पर नजर डालनी है, तो फिर आगे बढ़कर मुझे यही कहना सूझा कि ठीक है बयान बहुत अच्छा करता है लेकिन इसका अपना अमल है, ये खुद तो अमल करता नहीं है, खाली लंबे लंबे बयान करता है, इस तरह इसकी किरदार कुशी मैंने शुरू कर दी, तो ये हसद की पैदावार हुई कि अब मैंने झूठ सच मिलाकर सब बोलना शुरू किया, हालांकि अगर उसका किरदार नहीं भी था दुरुस्त तब भी मेरे यहाँ कहने की जरूरत क्या थी, गीबत तो है, तो हसद ने गीबत को जन्म दिया, अब उसमें जैसी बुराई उसके हिसाब से मतलब सेटिंग होगी उसकी, तो इस तरह हसद ने तो मतलब बुराई पर उकसाया, तो अब इसका तरीका इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि जिसके बारे में हसद हो और जी चाहे कि उसकी इज्जत खराब करूं तो अब उसका इलाज यह है कि उसकी तारीफ शुरू कर दो, है बड़ा मुश्किल काम, जो अपने को चार आदमी के सामने झाड़ के रख दे, जलील कर दे, उसकी तारीफ अपने से नहीं हो सकती भाई, उसके बाप को भी गालियां जब तक नहीं देंगे, साथ पुछते नहीं खंगाल डालेंगे, अपने को चैन नहीं आता, शैतान ने इतना कब्जा जमाया, तो इलाज तो हमारा इलाज होता है, जाहिर है कि अब बुखार आया तो कोनेन की गोलियां खानी है, वो बहुत कड़वी है, अब बुखार का इलाज अगर कर रहा है तो कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेंगी, इंजेक्शन चुभाया जाएगा, चुभता है करके आवाज निकलेगी थोड़ी भले, लेकिन आप बोलेंगे नहीं यार बीमारी ज्यादा नुकसानदेह, इंजेक्शन की तकलीफ चलेगी, ड्रिप चढ़ने, इस तरह बंदा इलाज करता है, नहीं ऑपरेशन, हाँ तकलीफ तो बहुत होगी, इसके साइड इफेक्ट्स भी है, नहीं 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 कर लो जान छूट जाएगी, बड़ी तकलीफ से बच जाएगी, तो इसी तरह हसद जिसके बारे में हुआ, अगर उसकी बुराई करना सूझा कि इसकी मुखालफत करो, इसकी बुराई करो, तो अब इमाम गजाली फरमाते हैं कि इसकी तारीफ शुरू कर दो, पीछे से इसकी तारीफ शुरू कर दो, इसकी खूबियां जो आपको मालूम है, झूठ नहीं, खूबियां तो होती है ना, अब कोई मुसलमान है तो उसका मुसलमान होना खुदा की कसम बहुत बड़ी खूबी है, यानी यही अगर कह दिया नहीं नहीं यार मेरा मुसलमान भाई है और रिश्ता है, नहीं नहीं मेरा पीर भाई है, बोलते मेरा पीर भाई, भले ठीक है कुछ भी हो, है तो मेरा पीर भाई ना, हम दोनों एक हैं।
किसी तरह भी उसमें कोई खूबी देखी? कभी उसको देख लिया था कि इसने खर्चा अच्छा किया था?
नहीं यार माशाल्लाह, वो तो दिलेर है।
तो एक तो ये कि आपकी हसद की ये काट हो रही है, शैतान अंदर फन फना रहा, आपको उसके उयूब बना सजा कर दिखा रहा।
नहीं नहीं, इसने तेरे को चाड़ा था,
तो बुज़दिल है जो इसकी तारीफ करता है, तो इससे डरता है। डरपोक है, शैतान आपको उकसाएगा। तो ऐ काश कुरान का बताया हुआ तरीका हमें याद रह जाए। मैं बता देता हूँ, पारा 24वां सूरा हामीम अस्सजदा और आयत नंबर 34, 35, 36। खुदा की कसम, बहुत सारी बीमारियों का इलाज इन आयतों में दिया हुआ है। बंदा अगर इस पर गौर व खौफ करे और बहुत सारे मसाइल का इसमें हल मुमकिन है मुआशरे की, करे तो।
ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا.
وَإِنَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
شیطان کا کوئی کوچا پہنچے تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. تو میرے سارے بھائیو آپ غور فرمائیں، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جب بھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا گہرا دوست. تو نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی. اب اگلے نے ہمارے ساتھ بدی کی، تو اے کاش ہم اس کے بعد نیکی کریں. جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، حدیث میں یہ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. کیسے عطا کروں؟ اس نے میرے کو دعوت نہیں دی تھی، میں شادی کی دعوت کیوں دوں؟ ارے بھائی فرمان کس کا ہے؟ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر. نہیں، اس نے مجھے اگنور کیا تھا، اس نے مجھے محروم کیا تھا، میں اس کو کبھی بھی نہیں دوں گا. اب یہ آپ کی ضد ہے، وہاں اسلام کی تعلیم ہے. تو برائی کو بھلائی سے ٹال، برائی برائی سے نہیں ٹلتی، نجاست نجاست سے پاک نہیں ہوتی. نجاست بچہ بھی جانتا ہے کہ پانی سے پاک ہوتی. اگلا غصے میں آ گیا، اپنے بھی غصے میں آ گئے، اس نے آستین چڑھا کر چانٹا دیا، اپنوں نے غریبان پکڑ کے گھسا دیا، اس میں آ گیا پکڑنے والا، لے کر دونوں کو سریوں کے پیچھے، اس کی کمائی ہو گئی، اپنے دیکھتے رہ گئے. تو اگلے کو غصہ آ گیا، اور اگر ہم احسن طریقے پر صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کتنی مزے والی بات ہوگی. ہم اگر اس سے درگزر کر لیں گے، اس کے غصے آنے پر ہم غصہ نہیں کھائیں گے، ہم اس سے الجھیں گے نہیں، تو ہمارا بھلا ہو جائے گا. بھلے اگر اس نے بالفرض چانٹا بھی مار دیا، ذہن نصیب اگر ہم ضبط کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے نتائج بہت پیارے نکلیں گے. اور ہمارے اسلاف کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس سلسلے میں، کہ ہمارے اسلاف نے اس میں ضبط کیا ہے. کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے چانٹا رسید کر دیا، تو آپ نے اس سے فرمایا، بھائی چانٹے کے بدلے چانٹا بھی مارنا چاہوں تو مار سکتا ہوں. میرے بھائی، میں چاہوں تو آپ پر مقدمہ دائر کر سکتا ہوں اور قاضی سے انصاف بھی طلب کر سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے ناحق چانٹا مارا، لیکن نہ چانٹے کے بدلے چانٹا ماروں گا، نہ آپ پر کوئی کیس کروں گا، بلکہ کیونکہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچا کر صبر کرنے کا موقع فراہم کیا، ثواب کمانے کا موقع دیا، تو کل قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا اور مجھے کوئی منصب وجاہت مل گیا تو آپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچا کر صبر کرنے کا موقع دیا، نہ آپ چانٹا مارتے نہ مجھے صبر کا ثواب ملتا. بڑی گہری بات. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا حال کیا بنا ہوگا، وہ کیسا گرویدہ ہو گیا ہوگا. تو ہمارے اسلاف تو اس طرح مطلب اگلے کے غصے کا علاج کرتے تھے، دشمن سے اس طرح پیش آتے تھے. اس لیے کہ یہاں معاملہ نفس کا، کہ اس نے نفس کو ابھارا. جو دین کا دشمن ہے اس سے رعایت نہیں ہوتی، جو اپنی ذات کے ساتھ جو زیادتی کرتے ان کے ساتھ رعایت. تو اسی طرح اور بھی ہمارے اسلاف کے واقعات ملتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ مطلب اس طرح علاج کر لیا کرتے تھے اس طرح کی بیماریوں کا. جیسا کہ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے خاتون نے آواز دی اور ریاکار، تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام ہی لوگ بھول گئے تھے، تم نے تلاش کر، اس سے الجھے، اس پر بگڑے. اسی طرح کسی نے ایک بزرگ کو برا بھلا کہا، کوسنے دی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں واقعی ایسا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے، اور ایسا نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے. اس طرح کے مطلب جواب ہمارے اسلاف دیتے تھے کہ اگلا پھر وہ برائی پر اس کو جوش اور اشتعال نہیں ہوتا تھا، اور ہم لوگ تو اشتعال دلا دیتے ہیں. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں ہی اپنی بہادری سمجھتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پالے. یعنی پہلوان مدینہ وہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو غصے پر قابو پالے. تو پہلوان دنیا سب کو مارتا پھرے پیٹتا پھرے اور کیا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ان مانوں پر ہم سب کو پہلوان مدینہ بنا دے، کہ ہم اپنے نفس کو پچھاڑنے میں کامیاب رہے، نفس کو چاروں خانے چت کر کے بس اس پر کنٹرول کرے، اس پر حاوی رہے. ننگو اجدہا ہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. تو بہرحال ان آیات مقدسہ میں گناہوں کے بڑے علاج دیے ہیں کہ برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست کوئی ہماری برائی کر رہا ہے، تو اگر ہم اس کی اچھائی بیان کریں گے تو کوئی تو جا کر اس کو بول آئے گا نا کہ یار تم یار جب دیکھو اس پر تنقید کرتے ہو، جب دیکھو اس کی برائی بیان کرتے ہو، لیکن میں نے تو اس سے کبھی آپ کی برائی نہیں سنی، وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے. کیا بولتا ہے؟ اچھا یوں بولتا ہے. اچھا مجھے سخی بولتا ہے؟ نا نا میں تو گناہ گار. اچھا وہ مجھے نیک بولتا ہے؟ نا بابا میں تو گناہ گار. پھر وہ یوں بولے گا، اور اس طرح اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی کہ یار میں بےچارے کو اتنا برا بھلا کہتا ہوں اور یہ میری اتنی فیور کی باتیں کرتا ہے اور میرا ڈنکا بجاتا ہے. تو اب برائی کی جڑ کٹ جائے گی. اور اگر وہ آپ کو جھوٹا بولتا ہے اور آپ اس کو دغا باز بولو گے تو ظاہر ہے تو بات تو بگڑتی چلی جائے گی. تو یہ مدنی نسخہ جو ہے اگر ذہن میں آ جائے نا، رچ بس جائے قرآن و حدیث کا بیان کرتا مدنی نسخہ، تو غالباً بہت ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ کٹ جائے. لیکن چونکہ شیطان ہمارے پیچھے مسلسل چلا رہا ہے تو اس لیے یہ مدنی نسخہ اپنے کو یاد نہیں رہے گا، مشکل ہی. اس وقت ایسا تیش آ جاتا ہے کہ سب کچھ بھلا جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا. اور بندہ بازوں کا سب کچھ کر گزرتا ہے تو پھر اس کو ندامت بعض اوقات ہو جاتی ہے، لیکن اس ندامت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی سر سے اونچا جا چکا ہوتا ہے. تو اس لیے مزہ اسی میں ہے کہ اپنے دشمن کو بھی بھلائی سے یاد کرے، لیکن بات وہی ہے کہ دشمن اپنا ہو، ذاتی، دین کا دشمن نہ ہو. دین کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، مصطفیٰ کا دشمن ہے جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اس کو بھلائی کے ساتھ یاد نہیں کرنا، اس کے تو بھائی سائے سے بھی بچنا ہے. ہاں کہیں یہ مدنی نسخہ اس پر مطلب آپ آزمانے چلے جائے اور وہ اس کی گمراہی میں بڑھتا چلا جائے. مدنی نسخہ اپنا ذاتی جو دشمن ہے اس پر آپ نے اس کو مطلب عمل کرنا ہے. جس نے آپ کو جھاڑ دیا یا آپ کو اگنور کیا ہے نا، نظر انداز کیا، آپ کو محروم کیا، آپ کی سنوائی نہیں سنتا نہیں، آپ کو لفٹ نہیں کرواتا، آپ پر جبر کرتا ہے، آپ کو جھاڑتا ہے، تو اس طرح کا کوئی اگر آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو اس میں آپ اس نسخے پر انشاءاللہ جل جلالہ عمل کریں گے، اللہ نے چاہ تو اس کی برکتیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بہرحال یہ دولت خوش نصیبوں کو اور صابروں کو ملتی ہے جسے قرآن نے آگے بتایا، اور یہ بھی قرآن نے ایک علاج بتایا جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اگر تجھے شیطان کا کوئی کوچا پہنچے، یعنی شیطان برائی کی طرف ابھارے، تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. تو جب گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو تو اللہ تعالی سے دعا کرے بندہ، اللہ سے پناہ مانگے اس سے کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے، یہ گناہ کی طرف نفس بہت مائل ہو رہا ہے. تو اللہ سے دعا کرنے کی عادت ڈال لی جائے، کیونکہ ہم لوگ حکمتیں مصلحتیں تلاش کرنے میرے جاتے ہیں، دعا کی طرف توجہ ہی کم جاتی ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، بڑے جتن کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے تو دعا نہیں کرتے. اللہ سے بھی عرض کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مددگار ہے. کسی کو کہے کہ یہ مسئلہ میرا حل کر دو، اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ عرض کرے کہ یا اللہ تو میرا مسئلہ حل کر دے. اللہ قادر، اللہ اسباب کر دے گا. ٹھیک ہے، ضرورت کسی اور سے کہنے میں حرج بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کرتے رہنا چاہیے. معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت ہی حل ہوں گے. دل کڑتا ہے، علاقے میں کام نہیں اٹھتا، علاقے میں دعوت سمے کام نہیں ہوتا، دیوانے بےچارے بولتے رہتے، دل کڑتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کر دیا کریں اور دل جمعی کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگا کریں، یا ایسے اوراد پڑھ لیا کریں کہ جن سے دعا قبول ہوتی ہے. شجرے میں ہوتے ہیں اپنے خیر، آپ دعائیں مانگنے کے طریقے، یا حاجت پوری ہونے کی، یہ بھی حاجت ہے کہ بھائی دعوت اسلامی کا کام آپ کے حلقے میں نہیں اٹھتا، یہ آپ کی حاجت. ابھی حاجت کیسے پوری ہو، تو اس کے لیے صلاۃ الحاجت آپ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت، نماز حاجت. جس جس کے علاقے میں دعوت اسلامی کا کام کمزور ہے، کڑتے رہتے ہیں، مجھے بےچارے بولتے کبھی کبھی، یا چٹھیاں لکھتے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے دعا کریں. ایک دن میں مسئلہ نہیں ہوا، دو میں نہیں ہوا، پڑھتے رہیں، آپ کا ثواب کہیں نہیں جائے گا. دعا مانگے اللہ سے. ایک دعا مانگنے کا بڑا بہترین طریقہ، اگر جمعے کو وقت ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور دن عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں مسجد میں قبلہ رخ، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یہ مسلسل غروب آفتاب تک پڑھتے رہیں، اول آخر بیچ میں کچھ درود شریف بھی پڑھ لیں. سورج ڈوب جائے تو آپ تضرع اور زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر رو رو کے دعا مانگیں. یعنی ایسا بیمار جس کا کوئی علاج نہیں، اس کا بھی یہ علاج ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں کریں تو قبول کرنے والا اللہ. ایک بار مجھے یاد ہے، ایک لڑکا آیا تھا میرے پاس، اس کی کوئی خالہ یا بہن پتہ نہیں، سخت بیمار تھی اور بالکل ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج قرار دیا تھا، تو بس اس کا اینڈ تھا سمجھو. تو میں نے اس کو اتفاق سے یہ نسخہ بتا دیا. اب وہ چونکہ اس کا دل بھرایا ہوا ہوگا، اس نے یہ عمل کیا ہوگا، جب دل بھرا جاتا ہے نا آدمی کا، پھر وہ عمل کرتا ہے. ویسے ابھی آپ لوگ فریش بیٹھے تو آپ کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ میں نے ابھی کیا ورد بتایا، شاید یہ بھی بھول گئے ہوں. وہ ورد میں نے بتایا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یہ مسلسل پڑھنا. اگر ہا آپ کی نکلتی ہے، مخارج درست ہے، کسی کو بتا لینا، صحیح پڑھ سکتے ہیں. اس نے یہ ورد کر لیا ہوگا تو یہ آیا میرے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ وہ تو صحیح ہو گیا الحمدللہ. سمجھے؟ تو وہ دعا کی برکت سے کہ اس نے دل جمعی اور دل کے درد کے ساتھ، تضرع اور زاری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگے. اب ہم دعا کیا مانگتے، اس طرح یوں ہاتھ رکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ادھر کھجاتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر رانوں پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہماری دعا کوئی قبول ہی نہیں. اب افسر سر سر کر کے آواز نہیں نکلتی، اتنا آہستہ اس کے ساتھ بات کرتے کہ اس سے ہمارا مفاد وابستہ ہے، اس کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. شریعت اس کی ریسپیکٹ کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن برابر ریسپیکٹ کرتے ہیں. جس کی واقعی تعظیم لازم ہے نا، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب سے مانگو، یہ مانگنا نہیں ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بے تکے بالکل دعا میں بیٹھتے بھی نہیں. بہت سارے دعا میں ادھر ادھر ٹیلنے نکل جاتے ہیں، وضو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، وضو کے لیے جاتے ہیں، پیشاب پورا لگا نہیں لگا، یہ لائن میں لگ جاتے ہیں. اس لیے کہ دعا میں دل نہیں لگتا. یہ حدیث شریف مسلمان کو بتاؤ بھول جاتا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز سب عطر ہے، دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا کہ عبادت کا بھی مغز. تو اس لیے یہ بیان سننا وغیرہ تو عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے. جیسے تو وہ جب عبادت کے مغز کی باری آتی ہے تو شیطان پیشاب لگوا دیتا ہوگا، لگی نہیں لگی، بندہ بھاگ دے بھاگ لائن میں لگا ہے، پھر بات چیت ہو رہی ہے، اور جماعت میں ملی تو ملی، نہیں تو ایک آدھ رکعت ملی تو کیا، نہیں ملی تو کیا، کیوں تو رش بہت تھا. تو آپ خود غور کر لیتے کہ کیا واقعی آپ کو پیشاب کی شدت سے حاجت، کیا وضو آپ کا ٹوٹ چکا تھا، اس پر غور کر. اب یہ میں نے آج جملے بتا دیے تو آج شیطان ذرا جھیپ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھ جائیں گے، لیکن آنے والے جو میرا پھر بےچارے بھول جائیں گے، شیطان بھلا دے گا. اٹھ بھائی اٹھ، دعا عبادت کا مغز ہے. ایسا نہ ہو کہ دعا میں سب کی بخشش ہو، تو بھی بخشا جائے، تو میں نہیں چاہتا تو بخشا جائے، تو تجھے تو پیشاب لگی ہے، تجھے پیاس لگی ہے، اٹھ. یہ ہوتا کیا دنیاوی کاموں میں اس طرح بھاگتے لوگ؟ کیا سنیما گھر میں فلم دیکھتے دیکھتے اس طرح بھاگتے ہوں گے لوگ؟ نہیں بھاگتے. تو اجتماع میں دعا شامل ہے، پھر ساری رات رکنا بھی شامل ہے، ساری رات کا اعتکاف ہوتا ہے، دعائیں سیکھتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں یا آرام کرتے ہیں، خوش نصیب لوگ تہجد پڑھتے ہیں، الحمدللہ تہجد کی جماعت قائم ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ زندگی مختصر ہے، لیکن مختصر زندگی کا اکثر حصہ طلب دنیا میں لگا ہوا ہے، رات پالیاں تو ہو سکتی ہیں، رات بھر مزدوری ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ کہ میرے سہے بھائیوں میں دور نکل گیا، میں عرض کر رہا تھا کہ حسد جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اس کی بہت ساری اولاد ہے، ان مانو کر کے اس کے بہت سارے گناہوں کے اس کی شاخیں، جس کا حسد جو ہے یہ منبع، اسی سے وہ گناہ کی شاخیں نکلتی ہیں۔ تو حسد اگر کسی کو آئے، کسی تو جی چاہے کہ اس کی برائی کرو تو اس کی اچھائی بیان کرنی چاہیے، جی چاہے اس کی بے عزتی کرو تو ہمیں جا کر اس سے محبت سے ملنا چاہیے، اب جس سے حسد ہو رہا ہے۔ کہ کلو ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، جس کے پاس بھی نعمت ہو تو بندے کو حسد آتا ہے۔ تو جس سے ہمیں حسد آیا ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یار ہو نہ ہو یہ ہم سے افضل، یہ یقیناً ہم سے بہتر، یہ بھی تو اس کے بارے میں حسد آیا، تو اس بہتر سے مطلب ہے نا اس طرح اظہار محبت کیا جائے۔ اچھا بارہا ایسا ہوتا ہے کہ حسد کا شیطان یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ حسد ہے، مثلا نہیں میرا اس سے اختلاف ہے، اس نے اس دن یوں کہا تھا، ارے کب کہا تھا، 3 سال پہلے کہا تھا، 5 سال پہلے کہا تھا، تو سب کو کہتے پھرنا یہ کیا اس کا علاج ہے، اس کی جا کر ماپا سے اصلاح کر دو اگر کوئی غلط ہے۔ اب یہ کہ شیطان اس طرح بھی مطلب یعنی کہ پھوٹ ڈلواتا ہے، حسد کے ذریعے کام بگڑواتا ہے، یہ بندہ دوسروں کو کہتے پھرتا ہے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ یوں بولتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ اون کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، علاقے میں اس طرح یہ گڑبڑ پھیلاتا ہے۔ ارے بھائی کبھی اس کو تم نے سمجھایا تو پھر آپ اس کے بارے میں بدگمانی کی بات، ارے اس کو کون سمجھائے تو گلے پڑ جائے گا، ارے بھائی کبھی سمجھا کر دیکھا، گلے پڑا، اب گلے پڑا نہیں پہلے سے ہی مطلب ہم نے وہ اعلان کر دیا کہ گلے پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرے کہ یار آپ نے بہت اچھا ہوا، بہت شکریہ آپ نے میری اصلاح فرمائی، واقعی میری غلطی تھی، اور وہ مطلب سدھر جائے گا۔ تو ہم لوگ یہ نہیں کرتے، شیطان مطلب، اور ہمیں یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ یار یہ حسد ہے، یہ بیان اچھا کرتا ہے، اس میں بعض خوبیاں ہیں، ملنسار اچھا، یہ خرچہ زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے انسان چہرہ تو غلطی بھی کرتا ہے، تو اس کی غلطی کی اصلاح کے بجائے اس کی مخالفت، اور پھر دوسری بدگمانیاں اگر آپ اس پر زیادہ غور کرنے جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے در پردہ بھی حسد کا ہاتھ ہو۔ حسد کے ہاتھ بہت گہرے، حسد بہت پاورفل ہے، اس کے ہاتھ بہت گہرے ہوتے ہیں، کہ بدبخت آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ حسد ہے اور ہوتا حسد۔ ہاں رشک جو ہے نا یہ برا نہیں ہے، ایک ہے رشک، حسد یہ کہ کسی کی نعمت، کسی کی خوبی کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کی یہ خوبی، اس کی نعمت جو ہے یہ زائل ہو جائے، آج اس کی آواز بیٹھ جائے، اچھی طرح نعت نہ پڑھ سکے تو میں نعت پڑھوں گا، اچھا ہوا اس کو آج کھانسی ہو گئی نا، آج میری باری آ جائے گی نعت پڑھنے کی، اچھا ہوا آج اس کا بیان تھا تو آج یہ نہیں آیا، وہ پبلک کے بہت ہے، آج تو اپنا بیان چلے گا، یعنی اس طرح بھی حسد ہوتا ہے لیکن بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی نعمت کا زوال۔ تو یہ علامت ہے کہ جس سے حسد ہے اس کی مصیبت دیکھ کر بندہ راضی ہوتا ہے، بزرگوں نے یہ بھی علامت بتائی ہے، جیسے کہ یہی کہ نزلہ ہونا، کھانسی ہونا بھی ایک طرح کی مصیبت، تو کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اپنے اندر خوشی کا پیدا ہونا یہ بھی حسد ہے۔ اچھا اس میں پھر ریاکاری بھی کرے گا اور بیچارے کو نزلہ ہو گئی، یہ ریاکاری منافقت ہے، اندر خوشی ہے، اچھا ہوا آج میں نعت پڑھوں گا، یہ نہیں پڑھا، اچھا ہوا نہیں آیا، اچھا ہوا اس کو فلاں مشکل آ گئی، تو یہ اندرونی جو کیفیت ہے یہ حسد ہے، اس کی مصیبت کو، مصیبت کا سن کر اس کا دل خوش ہوا، اندر اس کو فرحت ہوئی، اور پھر اس نے جھوٹ بولا کہ ارے بےچارے کو نزلہ ہو گیا، بےچارے کو یہ ہو گیا، تو دل کی کیفیت یہ نہیں تھی، تو منافقت دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ۔ تو اس طرح مطلب بہت ساری بیماری ہوتی ہے حسد۔ رشک جو ہے، رشک کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، اس میں حرج نہیں ہے، اس میں جہاں جہاں شریعت کی اجازت ہے وہاں حرج نہیں ہے کہ فلاں ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتا ہے، کاش میں بھی اسی طرح بیان کرتا ہوتا، اس کا حافظہ کتنا اچھا ہے، سبحان اللہ یار مجھے تو یاد نہیں رہتا، کاش میرا بھی اسی طرح حافظہ مضبوط ہو جائے۔ تو اس کو رشک کہتے، غیبتہ بھی کہتے، عربی میں غیبتہ، غین با توہ اور ہا غیبتہ، تو رشک اور غیبتہ جو ہے اس میں مضائقہ نہیں، حسد میں مضائقہ، کہ حسد میں اگلے کی نعمت کے زوال کی تمنا ہے، اس کی نعمت برباد ہو، اس کی نعمت میں کمی آئے، یہ خواہش، اس لیے حسد جو ہے یہ مطلب بہت بری ہے، اور رشک برا نہیں، رشک اچھی بات، اچھوں پر رشک کرنا چاہیے، دولت مند پر رشک نہیں کرنا چاہیے، فیکٹری والے پر رشک نہیں کرنا چاہیے، کار منگلے والے پر رشک نہیں کرنا چاہیے، یہ رشک مفید نہیں ہے، اس کی برکتیں نہیں ہیں۔ ہاں نیک آدمی کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ رات جاگ کر عبادت کرتا ہے، کاش مجھے بھی یہ سعادت مل جائے، میں بھی اسی طرح، یہ ہر سال مدینے چلا جاتا ہے، کاش میں بھی ہر سال مدینے جاتا، یہ رشک اچھا ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو جلنا نہیں کہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد کی آگ میں جلنے سے محفوظ فرمائے، اور رشک ہمیں جن جن اچھی باتوں پر رشک آئے اللہ تعالی ہمیں وہ نعمت نصیب کرتا ہے۔